صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بیان فرمائیں. اب مولانا حنیف جلندری صاحب جانے، آپ جانے اور عصر کی نماز کا وقت ہے.
اصل میں اس میں اشارہ ہے کہ یہ خود بھاگنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات میں مل کر سلام کا جواب نہیں دیا، کیا آپ کا بھی ارادہ کوئی ایسا ہے؟ بلند آواز سے جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذلك الكتاب لا ریب فیه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز حاضرین اور برادران اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام جناب نگر ضلع چنیوٹ پنجاب پاکستان میں یہ دو روزہ عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس ایک نظریاتی اور فکری اجتماع ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میری طرف توجہ فرمائیں، جن حضرات کو جانا ہو وہ ایک مرتبہ اٹھ جائیں اور مجمع کو متاثر نہ کریں، جن حضرات کو بیٹھنا ہو وہ دھیان سے اور توجہ سے بیٹھیں، اور تاکہ آپ سے آخری لمحات میں چند باتیں ہو سکیں، اور درمیان کی جو خالی جگہ ہے یہ حضرات بھی ختم نبوت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے اس اجتماع کی عظمت کے مطابق اس خالی جگہ کو پر کر لیں اور آگے ہو جائیں، درمیان میں کوئی جگہ خالی نہ ہو.
نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر.
بزرگان محترم، یہ اجتماع ایک نظریاتی اور فکری اجتماع ہے. عام روایتی جلسہ نہیں ہے، میں اسے اسلام کے مقدس ترین اور اہم ترین عنوان پر اہم ترین اجتماع سمجھتا ہوں، جس میں ہمارے بنیادی عقیدے کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. آج کے موجودہ پر آشوب اور پر فتن دور میں اس طرح کے اجتماعات روز روز نصیب نہیں ہوا کرتے، اور یہ اجتماع دو چار دن نہیں بلکہ مسلمان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع صرف سامعین و حاضرین کے قلب و دماغ میں اسلام کے بنیادی عقیدوں کو راسخ نہیں کرتے، بلکہ حاضرین و سامعین کی اولادوں اور نسلوں میں بھی اسلام کی پختگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ اجتماع کسی شخصیت کے نام پر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اجتماع ایک نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ بہت سے اجتماع کسی شخصیت کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور بلا شبہ شخصیات اپنی جگہ اہم ہوتی ہیں، لیکن میرے دوستو شخصیات سے زیادہ اہم نظریات ہوا کرتے ہیں، اور شخصیات بھی وہی اہم ہوا کرتی ہیں جو نظریاتی شخصیتیں ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے برادر عزیز مولانا عطاء الرحمان نے قرآن کے تیسرے پارے کی جو آیت پڑھی، وہ وقت کی کمی کی وجہ سے شاید اس کے بنیادی پیغام کو بیان نہ کر سکے۔ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جو اتری تو امام الانبیاء کی زندگی میں تھی، مگر اس آیت مبارکہ کا پورا مفہوم اور مکمل مشتاق صحابہ کرام کو بھی امام الصحابہ نے سمجھایا۔ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، حالات انتہائی قیامت کے تھے۔ آج اگر میرا کوئی اکلوتا بیٹا جوانی کے عالم میں دنیا سے جائے تو مجھے اس کی وفات کا جتنا صدمہ ہو سکتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس سے زیادہ کئی گنا صدمہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ سب محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا صدمہ تھا۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں جنہوں نے خام میں سب سے پہلے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اذان کے کلمات سنے، جو ہماری مسجدوں کے میناروں سے اذان بلند ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے سن کر حضور کی خدمت میں سنائے۔ یہ صحابی کھیتی باڑی اور زراعت کاشتکاری کا کام کرتے ہیں۔ ایک دن کھیت میں ہل چلا رہے تھے کہ ایک صحابی نے آ کر بتایا، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قدمات، حضور دنیا سے چلے گئے۔ یہ سننے کی دیر تھی، عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے اپنی کھیتی کا کام چھوڑا، اپنے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کیے اور عرض کیا، اللہ میری آنکھیں اس لیے تھیں تاکہ تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھیں، میرے یہ کان اس لیے تھے تاکہ حضور علیہ السلام کی زبان سے قرآن کو سنیں، ان کے فرمان کو سنیں، جب وہ دنیا میں نہیں تو نہ میں کسی کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ کسی کی آواز کو سننا چاہتا ہوں، اے میرے رب مجھے بہرا اور نابینا کر دے۔ مستجاب الدعوات تھے، دعا قبول ہو گئی، فوراً نابینا اور بہرے ہو گئے۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد جتنا عرصہ یہ صحابی زندہ رہے نہ کسی کے چہرے کو دیکھا نہ کسی کی آواز کو سنا۔ یہ صحابہ کی حضور سے محبت کی ایک جھلک ہے۔
جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آپ غور کیجئے جب حضور دنیا سے گئے ہوں گے صحابہ کا کیا عالم ہوگا کہ حضرت عمر جیسا صحابی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور دنیا سے چلے گئے میں اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا ایسے موقع پر قرآن کی آیتیں امام الصحابہ جانشین پیغمبر خلیفہ بلا فصل اور منکرین ختم نبوت کے خلاف سب سے پہلے ارتداد کی سزا کو جاری کرنے والے اور منکرین ختم نبوت جھوٹے مدعیان نبوت کو قتل کروانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم اور یہ اپنے الفاظ فرمائے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد رب محمد فإنه حی قیوم جو حضور کی عبادت کرتا تھا اس کو یقین ہو جانا چاہیے کہ اس کا معبود دنیا سے چلا گیا جو حضور کے رب کی عبادت کرتا تھا اس کو موت تو کیا نیند تو کیا اس کو اونگ بھی نہیں آتی وہ حی قیوم ہے حضرت ابو بکر نے اس عنایتوں کو پڑھ کر یہ سمجھایا کہ شخصیات دنیا سے جا سکتی ہیں مگر نظریات دنیا سے نہیں جا سکتے حضور علیہ السلام دنیا سے گئے مگر حضور کا دیا ہوا نظریہ توحید باقی ہے حضور کی رسالت باقی ہے حضور کی ختم نبوت ہے حضور کا دیا ہوا دین باقی ہے حضور کا دیا ہوا مشن باقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام ہے وما محمد الا رسول کا اور یہ مجلس تحفظ ختم نبوت ہمارے اکابر کی وہ تاریخی جماعت ہے جو اسلام کے بنیادی عقیدے کا تحفظ کر رہی اور اس اجتماع کو جیسے میں نے کہا میں منفرد سمجھتا ہوں پاکستان اور دنیا کے تمام اجتماعات سے کیونکہ یہ ایک نظریے کی بنیاد پر ہے یہ ایک عقیدے کی بنیاد پر ہے اس یہ کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت نے شخصیات کو شخصیات بنایا ہے مجھے ایک آدمی نے بتایا راوی بظاہر سچا ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو وہ ایک شخص کو خواب میں ملے اس نے پوچھا مفتی صاحب بتائیے آخرت کا معاملہ کیا ہوا آپ کے اگلے منزل کیا ہوئی تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا زندگی کے وہ دن جو ختم نبوت کی تحریک میں گزرے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے جنتی بنا دیا ہے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ ختم نبوت کا براہ راست تعلق ذات نبوت کے ساتھ ہے ختم نبوت کا تعلق براہ راست ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس لحاظ سے یہ ایک نظریاتی اجتماع ہے اور جب نظریہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر قربانی دینا بھی آسان ہوتا ہے میں اس اجتماع کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک نظریاتی اسلام کے بنیادی عقیدے کی رہنمائی کے لیے اجتماع ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اجتماع کہاں ہو رہا ہے بولو بولو بلند آواز سے بولو اے اللہ یہ جو بول رہے ہیں ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرما بتاؤ اب بولو یہ کہاں ہو رہا ہے اونچی آواز سے بولو کیوں ہو رہا ہے جناب نگر میں کیوں ہو رہا ہے لاہور میں کیوں نہیں کراچی میں کیوں نہیں اسلام آباد کی بجائے یہاں سالانہ کانفرنس کیوں ہے یہاں کیا ہے منکرین ختم نبوت کا مرکز ہے غیر مسلم اقلیت کا مرکز ہے کافروں کا مرکز ہے یہاں اس اجتماع کے میری نظر میں دو بنیادی مقصد ہیں ایک بنیادی مقصد ان لوگوں کو براہ راست اسلام ایمان ختم نبوت کو ماننے کی دعوت دینا ہے اس لیے کہ ہمارا فرض ہے ہمارے پیغمبر کا مشن کافروں کو مسلمان کرنا ہمارے پیغمبر کا مشن ایمان کی دعوت دینا، جناب نگر میں اس اجتماع کا بنیادی مقصد قادیانیوں کو اسلام قبول کرنے کی اور ختم نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دینا. لہذا یہ تمام علماء کرام اور آپ سب اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہم قادیانیوں کو رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان لانے کی دعوت اس کانفرنس کے ذریعے آج چناب نگر میں کھڑے ہو کر دے رہے ہیں. اسلام قبول کر لو تمہیں سینے سے لگائیں گے، اسلام قبول کر لو تمہاری جوتوں کو اپنے سر پر رکھنا سعادت سمجھیں گے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ رشتہ جوڑ لو، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، ہم تمہیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، تمہاری دنیا بنے گی، قبر بنے گی، آخرت بنے گی، تم اپنا رشتہ اس عظیم پیغمبر سے جوڑو جس پیغمبر کے ساتھ رشتے کی نبی بھی تمنا کرتے رہے، جس کی امت میں سے ہونے کے لیے پیغمبر بھی دعا کرتے رہے، وہ پیغمبر جس کی نسبت نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، توجہ ہے، وہ پیغمبر جس کی نسبت نے یثرب کو، حضور علیہ السلام جب مکے سے مدینہ طیبہ آئے، یہ شہر دنیا کے نقشے میں، دنیا کے جغرافیے میں پہلے بھی موجود تھا کہ نہیں موجود تھا؟ آپ سارے کو تھا، حضور کے آنے کے بعد نہیں بنا، یہ شہر پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کا نام کیا تھا؟ جب حضور علیہ السلام آئے تو اس کا نام بھی بدل گیا، اس کا مقام بھی بدل گیا. نام تو اتنا بدلا کہ اس کا نام یثرب کی بجائے مدینہ منورہ ہو گیا، مدینہ طیبہ ہو گیا، مدینہ طابہ ہو گیا، منورہ ہو گیا، اور اس کا نام یثرب کہنے سے روک دیا گیا، اور مقام اتنا بدلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان کے ساتھ میرے شہر مدینے میں مرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا. ایک دن میں طلباء کے ساتھ درسگاہ میں موجود تھا، ہم سبق پڑھ رہے تھے، حدیث آئی، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، حضرت مولانا محمد حسن صاحب اور بہت سے حضرات موجود ہیں، میری غلطی ہوگی تو اصلاح فرما دیں گے. حدیث یہ آئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ قیامت قائم کرنا چاہیں گے اور قبروں سے لوگوں کو اٹھائیں گے تو سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے اٹھایا جاؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر اٹھے، میں جنت البقیع آؤں گا، اللہ تعالیٰ بقیع والوں کو اٹھائیں گے، میں انتظار کروں گا مکے کے قبرستان میں، جنت المعلا میں جو دفن ہے، اللہ ان اہل ایمان کو زندہ کر کے مدینہ منورہ لائے گا. میرے ایک طرف مکے والے، بیٹھ جاؤ بھائی، ایک طرف مکے والے، ایک طرف مدینے والے ہوں گے، اور میں ان کے درمیان میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں جا کر اللہ سے کہوں گا اللہ مدینے والوں کو بخش دے، پھر کہوں گا اللہ مکے والوں کو بخش دے، پھر کہوں گا بدر والوں کو بخش دے، پھر کہوں گا عہد والوں کو، سب کو جنت میں بھیج دے بغیر حساب کے. جب یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے میں نے طلبا سے کہا، یہاں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام سفارش اللہ تعالی سے کر رہے ہیں، لیکن وہ شہر جس کی نسبت اللہ سے ہے، وہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ منورہ کو حضور سے نسبت ہے، لیکن رسول اللہ سفارش اللہ سے کر رہے ہیں، مگر اللہ کے نسبت والے شہر کے لوگوں کی نمبر دو پہ، اپنے شہر والوں کی نمبر ایک پہ. اللہ میاں نے یہ کیوں نہیں کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش مجھ سے کر رہے ہو؟ مکہ جہاں میری رحمت کا مرکز، جہاں بیت اللہ، جہاں خانہ کعبہ، جس کی نسبت میرے ساتھ، جو میرا مرکز ہے عبادت و تجلیات، اس شہر کے لوگوں کی نسبت بعد میں، اور جس شہر کی نسبت آپ سے ہے اس کی سفارش آپ پہلے کر رہے ہیں ان لوگوں کی؟ عقل یہ کہتی ہے یہ فوراً اللہ کی طرف سے وحی آتی اور کہا جاتا ترتیب بدلو، پہلے کس کی سفارش کرو اور پھر کس کی کرو؟ کیوں بھائی؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا کوئی کام کروانا ہو تو کہتے ہیں مولانا میں جلندھر کا ہوں، مولانا میں آرائی ہوں، کیوں؟ ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں یہ کہوں گا نا کہ جلندھر کا ہوں آرائی ہوں تو یہ ذرا زیادہ توجہ کرے گا اور توجہ کر کے کام کر دے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ نہیں آیا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میں پہلے سفارش کروں گا مدینے والوں کی، پھر مکے والوں کی۔ مدینے والے پہلے جائیں پھر مکے والے جائیں، اللہ کی طرف سے آ جاتا میرے سے سفارش اور مجھ سے سفارش، میرے شہر کی نسبت والوں کو بعد میں، اپنے شہر والوں کی پہلے۔ بتاؤ یہ وحی آئی اللہ کی طرف سے حضور کو ٹوکا گیا؟ کچھ کہا گیا؟ نہیں کہا گیا۔ کیوں نہیں کہا گیا؟ میرے طلباء سے کہا اپنے عقل کے علم کے مطابق جو جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے کوئی وحی نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ خاموش رہے، کیوں؟ اللہ نے خاموش رہ کر گویا یہ فرمایا میرے محمد جس پہ آپ راضی اسی پہ ہم راضی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سارا مجمع کہے سبحان اللہ، یہ پیچھے والے بھی کہیں سبحان اللہ۔ جس پر آپ راضی اس پر ہم راضی۔ اگر آپ راضی ہیں کہ مدینے والے پہلے جنت میں جائیں مکے والے بعد میں جائیں تو ہم نے قرآن میں کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محمد اتنا تمہیں دیں گے کہ تمہیں راضی کر کے چھوڑ دیں۔ لہذا حضور علیہ السلام کی نسبت کتنی بڑی نسبت ہے۔ ایک اور بات نسبت کی طرف، آپ مجھے بتائیے شروع زمانہ اسلام میں ہماری نمازوں کا قبلہ، حضور کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بولو بولو، سارے جن کو پتا ہے وہ جواب دیں، کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اور دعا کرو یہ مستجاب الدعوات لوگوں کا مجمع ہے، اللہ آپ کو اور مجھے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہو۔ اللہ یہودیوں کے قبضے سے اس کو آزاد کرائے اور ہم سب مل کر بیت المقدس میں نماز پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کدھر نماز پڑھتے تھے اور رسول اللہ کا دل کیا چاہتا تھا؟ کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، میں مکے میں رہتا ہوں، یہ مکے میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے میں دعا ہوں، انہوں نے یہ بنایا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے میری نسبت ہے، انہوں نے یہ بنایا ہے۔ رسول اللہ دعائیں کرتے تھے، اللہ نے دعا قبول کی۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میرے محبوب ہم نے دیکھا آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ ہو جائے، ہم نے تمہاری تمنا پوری کر دی، دعا قبول، تم اپنا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف کر لو، ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ مگر غور کرنا طلباء علماء مسلمانوں، اللہ نے یہ نہیں کہا فلنولینک القبلہ، فلنولینک الکعبہ، فلنولینک المسجد الحرام، ہم نے آپ کو پھیرا ہے قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ حالانکہ یہ کہہ دیا جاتا کافی تھا، حضور کی دعا قبول، عظمت ظاہر ہو جاتی، لیکن اللہ نے فلنولینک قبلۃ اتنے پر اکتفا نہیں کیا۔ آگے کیا کہا؟ جو حافظ ہیں وہ تم کوئی خاموش نہ رہے، اونچی آواز سے پڑھے۔ آگے کیا کہا؟ بلند آواز سے کہو، کیا کہا؟ ذرا اونچی آواز سے کہو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے ساتھ پڑھو، تَرْضَاهَا، پیغمبر ہم نے قبلہ بنایا۔ اتنا نہیں کہا، قبلہ بدلا ہے، حالانکہ حضور کی عظمت معلوم ہو جاتی، ثابت ہو جاتی، کافی تھا اتنا کہنا، مگر اتنا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ایک قید بڑھائی، اضافہ فرمایا، اور وہ اضافہ فرمایا ترزاہا۔ اور غور کرنا، تمہارا ایمان تازہ ہوگا، او جناب نگر میں رہنے والے قادیانیوں، اس پیغمبر سے رشتہ جوڑو جس کی عظمت قرآن کے اوراق میں رب نے محفوظ کی ہے. آؤ اس کے پاؤں سے وابستہ ہو جاؤ جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. میں ایک دن مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھ کر نکل رہا تھا. جب نکل رہا تھا تو سامنے نظر پڑی جنت البقیع پر. کس پر پڑی؟ عجیب کیفیتیں وہاں ہوتی ہیں. اللہ آپ کو مجھے سب کو بار بار لے جائے، آمین کہہ دو. جب میں نکلا تو پہلی نظر روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام واجہ شریف پر حاضری کے بعد جو پڑی، اب درمیان میں میدان ہے، اب کوئی بازار دکانیں مکان نہیں ہے، پہلی نظر پڑی جنت ال کس پر؟ سامنے جنت البقیع ہے. میں وہاں سوچنے لگ گیا کہ اللہ، حضور کے پاؤں کی طرف ہے ریاض الجنہ، حضور کے پاؤں سر مبارک کی طرف ہے، حضور کے سر حضور اس طرح لیٹے ہوئے ہیں، یہ ریاض الجنہ ہے، اور حضور کے سر مبارک کی طرف کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا، اور پاؤں کی طرف کیا ہے؟ جنت البقیع. اللہ نے اس طرح لٹا کر یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کے سر کی طرف تو جنت ہے ہی، میرے محبوب کے قدموں میں بھی جنت ہے. اور جس کو عالم حسیات میں دیکھنا ہو وہ مدینے میں جا کے دیکھ لے، میں نے اپنے پیغمبر کے قدموں میں جنت رکھی ہوئی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. آئیے دوبارہ قبلہ بدلا، اتنا کافی تھا قبلہ تبدیل. مسجد حرام، خانہ کعبہ، یہ نہیں فرمایا، فرمایا فلا نولنی انک قبلہ تن، بولو بولو ترزاہا، کیا مطلب؟ ایمان تازہ کریں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، جدھر تو چاہتا ہے، جدھر تیری پسند ہے، جدھر تیری رضا ہے، ہم نے اس کو قبلہ بنا دیا ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سارا مجمع کہے سبحان اللہ، یہ دائیں بائیں سامنے والے سارے کہیں سبحان اللہ. اے اللہ، یہ جتنے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کو حضور کے ہاتھوں کوثر پر پانی کا پیالہ عطا فرمانا. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. یہ کھڑے ہوئے بھی ہماری آواز میں ملائیں کہ سبحان اللہ. مختصر الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگرچہ قبلہ تو نماز کا ہے، نماز اللہ کی ہے، نماز میں ہاتھ اللہ کے سامنے باندھنے ہیں اور نیت اللہ کی کرنی ہے، بیت اللہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی عظمت بتائی کہ میرے محمد، نماز میری ہے، نماز میرے لیے ہے، نماز کے اندر تکبیر میری ہے، لیکن میں اپنی نماز کا، اپنی عبادت کا، اپنی تکبیرات کا، اپنے سجدوں کا، اپنے قیام کا، اپنے رکوع کا قبلہ اس کو بناؤں گا جس کو تو پسند کرتا ہے. یہ پیغمبر اعظم جن کے ساتھ ہماری نسبت اور جن کے ساتھ نسبت کی دعوت ہم چناب نگر میں کھڑے ہو کر قادیانیوں کو دے رہے ہیں، یہ وہ پیغمبر اعظم ہیں کہ جن کی پسند کو اللہ نے نماز کا قبلہ بنا دیا ہے. اور یہاں ایک بات یاد آئی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اور یہ بات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت قاری صاحب، یہ وہ بات ہے جو دریا بکوزہ ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اپنے بزرگوں کا ہے، جو کچھ ہے وہ اپنے اکابر کا ہے، اللہ ہمیں اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کا ہمیشہ پیروکار رکھے. اور میرے نوجوانوں اور طالب علموں آپ سے کہتا ہوں کبھی کوئی الگ راستہ اختیار نہ کرنا, گمراہ ہو جاؤ گے. اپنے اکابر کا کے راستے پر چلنا, اپنے اکابر کو اکابر ہمیشہ ماننا. جزاک اللہ. میں یہ عرض کرنا لگا ہوں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو دریا بکوزہ ہے اور ایک سمندر ہے اور بحر لا ساحل لہو کا مشتاق ہے, سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. جب میں نے اس آیت کو پڑھا اور میرا ذہن ادھر گیا کہ اللہ نے ترزاہا کی قید بڑھا کر حضور کی عظمت بتائی کہ نماز تو میری ہے, تکبیر میری ہے, مگر قبلہ وہ ہے جس کو میرا محمد چاہتا ہے. ترزاہا کی قید بڑھا کر جو بات فرمائی تو مجھے قاری صاحب کا ایک جملہ سمجھ آیا جو اس پر منطبق ہوتا نظر آیا. قاری صاحب فرماتے ہیں اللہ کی شریعت توجہ کرنا, بہت پیاری بات قاری صاحب کی سنانے لگا ہوں. فرمایا اللہ کی شریعت محمد کی پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے. اس کا وجد, اس کی گہرائی, اس کا عمق انہی کو پتا چلے گا جن کو اللہ علم کی دولت عطا کرتا ہے. فرمایا اللہ کی شریعت, اللہ کی شریعت دین اللہ کا, مگر اترتا حضور کی طبیعت پر ہے. کیا مطلب اس کا؟ میں اپنے خیال سے اس کے دو مطلب سمجھتا ہوں. ایک مطلب یہ کہ جو اللہ اتارتے ہیں وہ حضور کی طبیعت کا تازہ ہوتا ہے, اور دوسرا مطلب حضور جو چاہتے ہیں اللہ اس کو شریعت بنا کر اتار دیتا ہے. حضور چاہتے ہیں مسجد میں جاؤں دایاں پاؤں پہلے, نکلوں بایاں پاؤں پہلے, کھانا کھاؤں دائیں ہاتھ سے, بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر اور میرے صحابہ طواف کریں تو اکڑ کر چلے, سینہ تان کر رمل کرے, دشمنوں کو جواب ملے, یہ کمزور نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے کہا ولا تمشی فی الارض مراحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, اکڑ کر بچ چلو. مگر جب محمد نے کہا, اللہ نے اس کو شریعت بنا کر اتار دیا کہ قیامت تک جو بھی طواف کرے گا واجب طواف ہوگا, جب تک میرے پیغمبر کے فرمانے کے مطابق اکڑ کر نہیں چلے گا اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا. ان کے مسجد میں جانے, مسجد میں آنے, کھانا کھانے, سونے, پوری زندگی طبیعت کے تقاضوں کو اللہ نے سنت اور شریعت کا مرتبہ عطا کر دیا. اللہ کی شریعت حضور کی طبیعت پر اترتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات لمبی ہو گئی, وقت مختصر, مجھے بھی جانا ہے اور آپ بھی پرسوں شام کے یا کل صبح کے آئے ہوئے تھکے ہوئے ہوں گے, مگر ایمان تازہ ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ اجتماع اس اعتبار سے منفرد ہے کہ یہ نظریاتی اجتماع ہے. نمبر دو, چناب نگر میں کیوں کیا گیا؟ ایک تو اس وجہ سے تاکہ ہم ان کو خود براہ راست آ کر اسلام کی دعوت دیں. یہ اگر بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے تو ان کو بتائیں کہ اپنا رشتہ اس سے مت جوڑو جو انسانی اوصاف کا حامل بھی نہیں تھا, جو اس قابل بھی نہیں کہ اس کو انسان بھی کہا جائے. اس سے رشتہ مت جوڑو, اس سے رشتہ جوڑو جس کی پسند کو رب قبلے بنا رہا ہے. اس سے اپنا رشتہ جوڑو. جمعہ کا دن تھا, ملتان میں ختم نبوت کا جلسہ تھا, تحریک ختم نبوت چل رہی تھی اور قیادت کر رہے تھے محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک مقرر نے بڑے مشہور وہ مقرر تھے، بڑے مقبول مقرر تھے، بڑے دل بڑی تقریر کرنا جانتے تھے، جوش خطابت میں کہنے لگے، حضرت بن نوری صدارت کر رہے تھے، یہ میرا آنکھوں دیکھا کانوں سنا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کی شکل بھی صحیح نہیں، جو کانا، اللہ اپنے پیغمبروں کو بے عیب بناتا ہے، اور اس کی تو ایک آنکھ نہیں تھی، وہ تو شکل کے اعتبار سے خوبصورت بھی نہیں تھا۔ اگر محمد یوسف بن نوری نبوت کا دعویٰ کرتے تو شاید ہم سوچتے، کیونکہ عالم بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں۔ یہ بات انہوں نے جوش خطابت میں کہہ دی کہ اگر یہ نبوت کا دعویٰ کرتے تو شاید ہم سوچتے، یہ مرزا وہ تو تھا ہی کانا، اس کی تو شکل بھی اچھی نہیں تھی۔ فوراً حضرت بن نوری کھڑے ہوئے، صدارت کی کرسی سے آئے، مائک لیا اور فرمایا میرے بھائی نے غلط کہا، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اگر یوسف بن نوری نبوت کا دعویٰ کرتا، چونکہ یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصیرت ہے، یہ عالم ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو شاید ہم سوچتے کہ اس کو نبی مان لیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مرزا تو مرزا، اگر یوسف بن نوری بھی نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اس کو بھی نہ مانتے۔ یہ تھے ہمارے اکابر، اتنے حساس تھے۔ تو یہاں ایک مقصد تو اس اجتماع کا اسلام کی دعوت دینا، ہم ہمدرد ہیں اور خیر خواہ ہیں، اس راستے کو چھوڑو، جہنم کا راستہ ہے، حضور کے قدموں میں آ جاؤ۔ اور دوسرا مقصد جناب نگر میں اس اجتماع کا یہ ہے کہ ہم باطل کو اس کے گھر میں جا کر باطل کہیں گے، ہم کفر کو اس کے گھر میں جا کر کفر کہیں گے، کیونکہ اسلام صرف حق کو حق کہنے کا نام ہی نہیں ہے، باطل کو باطل کہنے کا نام بھی ہے۔ ہم ان اکابر کو ماننے والے ہیں جنہوں نے کافروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تم کافر ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا مثبت بات کرو، مثبت مثبت تعمیری بات کرو، منفی بات نہ کرو۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ یہ ہم مان لیتے اگر قرآن میں اللہ کہتا یامرون بالمعروف اور وینہون عن المنکر نہ کہتا۔ اللہ نے جہاں نیکی کو نیکی کہنے کا، حق کو حق کہنے کا، سچ کو سچ کہنے کا، توحید کو توحید کہنے کا کہا ہے، وہاں میرے رب نے باطل کو باطل، برائی کو برائی، غلط کو غلط، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذرا سمجھوتا کر لو، حالات سے سمجھوتا کر لو۔ سنو، ہمارے ہاں سمجھوتا ایکسپریس نہیں ہے، ہمارے نبی نے ہمیں سمجھوتا برائی سے نہیں سکھایا، باطل سے نہیں سکھایا۔ آپ کو پتا ہے مکے کے کافر کہتے تھے آپ اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیں، توحید پر رہیں، صرف ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیں، یہ کمپرومائز سمجھوتا معاہدہ کر لیں کہ ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہیں، ہمارے معبودوں کو غلط نہ کہیں، ہمارے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا تم مجھے کیا کہتے ہو، کیا پیشکشیں کرتے ہو، اگر میرے ایک ہاتھ پر آفتاب، دوسرے ہاتھ پر مہتاب، سورج اور چاند رکھ کر کہہ دو، لا کر رکھ دو، اور پھر مجھ سے کہو میں باطل کو باطل نہ کہوں، ان کو ٹھکرا دوں گا، باطل کو باطل کہتا رہوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں غلط کو غلط کہنے سے، مجھے معلوم ہوا، میں نے سرکودا کی کانفرنس میں بھی کہا کہ ایک لسانی تنظیم کا سربراہ باہر بیٹھ کر یہ پیغام بھیجتا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد جہاں جہاں ہماری اکثریت ہے، جو ان کے بازار میں خیش ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ تلوار کے زور پر، وہ ڈنڈے کے زور پر ہے۔ کعبہ کوئی ختم نبوت کی بات کرنے کی کسی مولوی کو اجازت مت دو، لیکن ہم انشاءاللہ وہاں بھی جا کر ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آخری بات، میرے بھائی نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں دو چار منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آخری بات، یہ کانفرنس، یہ اجتماع ایسے حالات میں ہو رہا ہے جب پاکستان کی جغرافیائی سرحدات بھی اور پاکستان کا جغرافیہ بھی خطرات میں ہے اور پاکستان کا نظریہ بھی خطرات میں ہے. اس کانفرنس کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے نظریے کا تحفظ کریں گے. بولو بولو. تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں کوئی ترمیم؟ ہم مدارس کا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں بتاتا کہ مدارس کے پر کیا جھوٹے الزامات اور کیا ان کے منصوبے ہیں. میں وقت کے اختصار میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ مدارس آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ختم نبوت کے تعلیمی مراکز توحید کے، سنت کے، اسلام کے، حق کے، ان مراکز تعلیم تدریس مدارس کو ختم نہیں کر سکی. اور انشاءاللہ ختم بقول مذہوب کے وہ اسلام اور مدرسے کے بارے میں اس کی زبان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا. کہو میرا نقش ہستی. سارے کہہ دو میرا نقش ہستی. میرا نقش ہستی بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، اس مٹنے میں مٹ جائیں گے خود. یہ نقش سجدہ ہے، کشکا نہیں. کشکا اس نشان کو کہتے ہیں جو ہندو عورت اپنی پیشانی پر لگاتی ہے. ہندو عورت کے پیشانی پر، ماتھے پر جو نشان ہو اس کو کشکا کہتے ہیں، وہ مٹ جاتا ہے. مسلمان کی پیشانی میں سجدے کا نشان ہوتا ہے جو مٹتا نہیں ہے. یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ مدارس اور مساجد، یہ کشکا نہیں ہے، یہ نقش سجدہ کی طرح ہے. اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں مٹا سکتی. اس کانفرنس کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے، ہم نظریے کے محافظ، ہم اپنے عقیدوں کے محافظ، پاکستان کے آئین کی اسلامی دفعات کے محافظ، تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے محافظ، ہم مدرسوں کے، مسجدوں کے محافظ، ہم پاکستان کے بھی محافظ ہیں. دہشت گرد مدرسہ نہیں ہے، دہشت گرد مسجد نہیں ہے، دہشت گرد مولوی نہیں ہے. دہشت گرد اس وقت میں اس دنیا میں سب سے بڑا امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.